جاگز تمنی سورہ کوثر
یا گناہ ہے شام و سحر زہر اپنے نبی جانے پیغمبر یا گناہ ہے شام و سحر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. اللهم صل على والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد أجل فرجهم. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، ایام شہادت مظلومان حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں برپا کی گئی ان پانچ روزہ مجالس میں آپ کے لقب الشہیدہ کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ آج اپنی آخری گفتگو میں داخل ہو رہا ہے. میں کوشش کروں گا کہ مطالب کو کسی منطقی نتیجے تک پہنچا سکوں، گرچہ مقام شہید اور شہادت اس سے زیادہ تفصیل چاہتا ہے، مختلف مقامات کو سمجھنا. کہ جیسا میں نے ابتدائی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ جو مقام شہید جس کو قرآن نے یہ کہہ کر ہمارے اور آپ کے لیے بیان فرمایا کہ اور دیکھو وہ لوگ جو کہ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ مت کہو، بل احیا بلکہ وہ زندہ ہیں، ولا کلا تشعرون لیکن تمہیں ان کی حیات کا شعور اور ادراک نہیں. بس یہ جو مقام شہادت میں ایک مرحلہ یہ ہے کہ جس کو ہم مقام شہادت کے عنوان سے اور شہید کے عنوان سے جانتے ہیں، یہ ایک مرحلہ اور ایک مقام ہے شہادت کا. ولیکن لا تشعرون، یہ مقام میں شہادت بھی وہ ہے کہ جو ہمارے شعور اور ادراک سے بلند. شعور اور ادراک کیا مراحل رکھتا ہے اور کیسے ہم اپنے شعور اور ادراک کے دائرے کو وسیع کر سکتے ہیں، آج ایک گفتگو آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا. لیکن اس سے پہلے ایک مرحلہ اور عرض کرتا چلوں کہ لفظاً شہادت کا جو اردو میں ایک عام معنی ہمارے ہاں موجود ہے وہ کیا ہے؟ گواہی دینا. یہ جو گواہی دینا ہے اردو میں ترجمہ ہے، عربی میں بنیادی طور پر لفظ شہدہ بنیادی طور پر دیکھنے یا مشاہدہ کرنے کے معنی میں آتا ہے. مشاہدہ، دیکھنا، اس کے لیے آنکھ کا ہونا ضروری نہیں. البتہ ایک مرحلہ جو بہت ہی ابتدائی ہوتا ہے اس میں آنکھ کا دیکھا ہوا اس کی شہادت، کان کا سنا ہوا اس کی شہادت، ہوا سے خمسہ سے آپ نے کسی چیز کو در کیا اور اس کی شہادت دینا، اس کی گواہی دینا، یہ کم ترین مرحلہ ہے شہادت. اس سے جو اوپر کا مرحلہ ہے شہادت کا وہ ہے کہ جہاں پر شہادت شہادت عقلی ہو جاتی، لیکن اس سے جو اوپر کا اور سب سے آخری درجہ ہے وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر مقامات قلبیہ شروع ہوتے ہیں، اور جہاں سے مقامات قلبیہ شروع ہوتے ہیں وہاں سے مشاہدات عقل پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں. جہاں سے قلب کی منزل شروع ہوتی ہے وہ مقامات مشاہدہ نہیں کہلاتے بلکہ مقامات شہود کہلاتے ہیں. لہذا عرفان، اخلاق کی، فلسفے یا کلام کی گفتگو میں اگر کہیں آپ نے شہود کا لفظ سنا ہوگا، عرفان و شہود، اس کا تعلق بنیادی طور پر انسان کی قلب سے ہے. قلب انسان کی روح کا سب سے اشرف اور سب سے افضل حصہ ہے. جب انسان اس مرحلے میں داخل ہو کر وہاں کسی چیز کو درک کرتا ہے تو وہ درک اس منزل پر شہود کہلاتا ہے. لیکن چاہے انسان شاہد ہو جو آنکھ سے دیکھ رہا ہو، چاہے مشاہد ہو کہ مشاہدات عقلیہ کر رہا ہو، یا انسان شہید ہو کہ شہود کی منزل کو حاصل کر چکا ہو، یہ تینوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، شاہد، مشاہد اور شہید. شاہد کا تعلق آنکھ سے دیکھی ہوئی شہادت سے ہے، کان سے سنی ہوئی، ہوا سے خمسہ کی منزل پر ہے. مشاہد مشاہدات عقلیہ کے درجے پر ہوتا ہے، لیکن جو شہود کی منزل پر پہنچ جائے پھر اسے کیا کہتے ہیں؟ شہید. لہذا آپ غور کیجیے گا، اس اعتبار سے یہی شعور کی منازل بھی ہیں، انہی کے اعتبار سے شہادت کے درجات بھی ہیں. لیکن شہیدہ، یہ جو شہادت ہے، یہ حتیٰ اپنے کم ترین مرحلہ کہ جہاں پر انسان اپنے حواس خمسہ سے، اپنی فائیو سینسز سے کسی چیز کو درک کرے اور پھر اس کی گواہی دے. تو اب اس پر غور کیجیے گا، یہاں سے ایک مرحلہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں تاکہ مقام شہادت کی ایک اہم ترین کیفیت آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. عربی میں شہیدہ کا مادہ دیکھنے یا اگر حواس خمسہ میں بھی کہیں استعمال ہو رہا ہو تو وہ صرف کسی شے کو دیکھ لینا کفایت نہیں کرتا، بلکہ شہیدہ کا مادہ وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر دیکھنے والا واقعے میں ملوث ہو، اس سے تعلق رکھتا ہو، اور جو واقعہ ہوا ہے وہ اس کے لیے اس کے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح، اس کی کف دست کی طرح سے روشن اور آشکار ہو. لہذا عام طور پر بھی کسی بھی واقعے کی گواہی کے لیے جب افراد کو بلایا جاتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ کچھ شہادتیں رد ہو جاتی ہیں. جو شہادتیں رد ہو جاتی ہیں، شہادت کا رد، یاد رکھیے گا، خود اپنے لیے قانون چاہتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مثلا جج صاحب جو ہے وہ کسی جگہ پر کہیں بھائی مجھے پسند نہیں آیا یہ شاہد، مجھے اس کی شکل اچھی نہیں لگ رہی، یا مجھے اس کی آواز پسند نہیں ہے، یا میرے اس کے ساتھ کوئی گھریلو جھگڑے ہیں، یا میرا اس کے ساتھ کوئی پرسنل ایشو ہے. ان میں سے کسی بھی معیار پر قاضی، جج، شہادت کو رد نہیں کر سکتا. شہادت کو رد کرنے کے لیے کیا چاہیے ہمیں؟ معیار چاہیے. اب اگر شہادت عام قانون کے مطابق ہو تو عام قانون جو بھی معیار شہادت رکھے گا, اگر جج عادل ہے تو ان معیارات کیا خیال کرے گا. اگر عادل نہ ہوا خدا نخواستہ تو پھر کیا ہوتا ہے, ہمارے ہاں آپ نے دیکھ لیا, شراب شہد میں تبدیل ہو جاتی ہے, منشیات نمک میں تبدیل ہو جاتی ہے, یہ سب کچھ ہوتا ہے اگر خدا نخواستہ قاضی عادل نہ ہو. لہذا اگر قاضی عادل ہوگا تو معیارات کا خیال رکھے گا. اب جس طرح سے دنیاوی قانون شاہد کے لیے معیارات بیان کرتا ہے, اسی طرح سے دین مبین اسلام شاہد کے لیے معیارات کو قائم کرتا ہے. اب اگر کہیں پر دین مبین اسلام نے کہیں پر کوئی معیار شہادت قائم کر دیا ہو تو وہاں پر اگر کوئی قاضی اس کی گواہی کو جھٹلا رہا ہوگا یا رد کر رہا ہوگا تو پھر قاضی ظالم کہلائے گا. لہذا اب دین مبین اسلام میں شہادتوں کا مثلا میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, صرف اشارہ کروں گا. مثلا ایک مقام پر آ کر ہم دیکھتے ہیں کہ دین مبین اسلام عام جو معاملات ہیں اس میں یہ کہتا ہے کہ مثلا خاتون کی گواہی آدی ہے, لیکن ہمارے پاس قانون شرعیہ میں کہیں پر یہ بات موجود نہیں ہے کہ یہ چونکہ اس کا دوست ہے اس لیے اس کی شہادت نہیں مانی جائے گی, یہ اس کے خاندان کا ہے اس لیے اس کی شہادت نہیں مانی جائے گی, اس کے اس کے ساتھ تعلقات مثلا دوستی احباب کو اس طرح کا مرحلہ ہے, رشتہ داری ہے, نہیں یہ معیار نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ دو خواتین کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے, بس دین میں کہیں پر بھی شہادت کے لیے عادل, شہادت کے لیے مومن ہونا تو شرط ہے, بس ہمارے ہاں شریعت میں کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ بیوی شوہر کے حق میں گواہی نہیں دے سکتی, شوہر بیوی کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا. گواہی کی جو کیفیت ہے وہ رشتہ داریوں سے, ہاں البتہ اگر کہیں قاضی کو یہ شک ہو, کیا شک ہو, کہ یہ شخص اس رشتہ داری کی بنا پر اپنی گواہی کو چھپا رہا ہوگا یا تبدیل کر رہا ہوگا تو وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن دین مبین اسلام میں جہاں یہ تمام قوانین بیان کیے وہیں پر لوگوں کی کیفیت ایمانی کے اعتبار سے ان کی شہادتوں کے وزن کو بڑھایا بھی ہے. لہذا بالاتفاق مسلمین جناب خزیمہ پیغمبر کے ایک صحابی ہیں کہ اگر آپ آج بھی انٹرنیٹ پر گوگل پر ذو شہادتین لکھیں گے تو ذو شہادتین آپ کو جناب خزیمہ کے بارے میں ڈیٹیلز مل جائیں گی. اب میں صرف اشارہ کر رہا ہوں, جناب خزیمہ صحابی ہیں پیغمبر کے. ذو شہادتین کا معنی کیا ہے؟ ہر بندہ ہر مرد اسلام میں ایک شہادت رکھتا ہے, مرد کی ایک شہادت حساب ہوگی, لیکن جہاں جناب خزیمہ آ کے اگر گواہی دے دیں گے تو پورے عالم اسلام میں پیغمبر کی حدیث موجود ہے کہ اگر جناب خزیمہ گواہی دیں گے تو اس ایک کی گواہی دو بندوں کی گواہی حساب ہوگی. اب آپ سے جا کر واقعات کو تلاش کریں, پوچھیں کہ بھائی یہ کیا ہوا, جناب خزیمہ کیا دین نے اپنے قوانین کو تبدیل کیا؟ نہیں, دین نے اپنے قانون کو جاری کیا ہے. یہ بتایا ہے کہ عدالت اگر دین میں قائم ہو رہی ہے تو معیار شہادت کس طرح سے قائم ہوگا. اب جناب خزیمہ کا کمال کیا تھا؟ کمال یہ تھا کہ ایک معاملہ ہے جو پیغمبر نے کسی شخص کے ساتھ گھوڑے کا کیا اور آپ جا رہے تھے, اس سے طے ہو گیا, معاملہ ہو گیا, اس نے گھوڑا بیچ دیا, راستے میں وہ پیچھے تھا, پیغمبر آگے کی جانب تھے, کچھ لوگوں کو جن کو علم نہیں تھا انہوں نے گھوڑے کی اس سے زیادہ قیمت لگا دی, یہ لالچ میں آ کے مکر گیا. اب جب بات ہوئی اس نے اونچی آواز میں کہا یہ گھوڑا میں نے ان کو اتنے میں بیچ دیا, تو پیغمبر نے پلٹ کر اس کو کہا کہ بھائی یہ گھوڑا تو تم مجھے بیچ چکا ہے. اب یہاں سے ایک نزا کی کیفیت قائم ہو. اس مرحلے میں اب غور کیجیے گا, اس مرحلے میں پیغمبر سے جب گواہوں کو طلب کیا جا رہا ہو تو پیغمبر کے بعد پیغمبر کی ذریت سے, یہ تو عالم اسلام اب خود فیصلہ کرے. اب ہوا کیا وہاں پر, غور کیجیے گا, جناب خزیمہ وارد ہوئے, انہوں نے آ کر گواہی دی, معاملہ حضرت کے حق میں ختم ہو گیا, لیکن روایت ختم نہیں ہوئی. پیغمبر نے اس کو کہا خزیمہ جب یہ معاملہ ہو رہا تھا تو یہاں موجود نہیں تھا, جب یہ معاملہ ہو رہا تھا تو تو یہاں موجود نہیں تھا، تو نے کیسے گواہی دی کہ میں سچ بول رہا ہوں؟ تو جناب خزینہ نے پلٹ کر کہا یا رسول اللہ، آپ نے ہم سے کہا خدا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، فرشتے ہیں، کہ یہ سب کچھ ہم آپ پر بغیر دیکھے ایمان لے آئے ہیں، تو بس اس کا مطلب اتنا تو سمجھ میں آیا نا کہ ہر ایک کی عقل نبوت کے معاملے میں جناب خزیمہ جیسی. مرحلہ صرف اتنا سا ہے. جناب خزیمہ، اب غور کیجیے گا، جناب خزیمہ نے جب یہ سارے جملے کہے کہ یا نبی اللہ، آپ کی نبوت پر، آپ کی رسالت پر، آپ کے قرآن پر، آپ کی وحی پر، آپ کے تمام پیغامات پر ہم نے کیا دیکھا؟ کہ فرشتہ ہمیں نظر آتا ہے؟ نہیں آتا. جنت، جہنم، خدا، کچھ بھی ہم نے نہیں دیکھا، آپ نے جو کہا. بس جب آپ کی صداقت اس مرحلے پر ہے، آپ کی نبوت اس مرحلے پر ہے، اور آپ نے کہہ دیا کہ میں نے خرید لیا ہے، تو اب ہمیں کسی اور گواہی کی، آپ کا جملہ کافی ہے. جب آپ نے کہہ دیا کہ میں نے خرید لیا، تو آپ کی نبوت سب سے بڑی گواہ ہے. اب میں مرحلہ عالم اسلام سے چیلنج کر کے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب خزیمہ نبوت پر، ایمان کے اس مرحلے پر آ کر اگر گواہی دے دیں، تو پیغمبر ان کی گواہی کو رد کرنے کے بجائے ان کو ذو شہادتین کہہ دیتے ہیں. اب جس جگہ پر قرآن کی آیت کسی کے لیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، پیغمبر کی حدیث جہاں پر کسی کو جنت کا سردار کہہ رہی ہو، کسی کو جنت کی عورتوں کا سردار کہہ رہی ہو، جہاں پر پیغمبر کی حدیث کہہ رہی ہو الحق مع العلی والعلی مع الحق، یہ ساری کی ساری حدیثیں جہاں پر موجود ہوں، اور پھر گواہی جھٹلا دی جائے، رد کر دی جائے، تو ہم نے نہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. لہذا عزیزان من، شہادت کا مرحلہ، گواہی کا مرحلہ، لیکن گواہی، اب غور کیجیے گا، خود گواہی کے مرحلے میں مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ کہ جب آپ کوئی گواہی دے رہے ہیں، تو پھر آپ کی جو بات ہے، پہلا آپ اس معاملے میں ملوث ہوں، آپ سے تعلق رکھتا ہو. اگر معاملہ آپ سے تعلق نہیں رکھتا، ہاں مثلا آپ کہیں جا رہے تھے، آپ نے دو لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھ لیا، ان کے پاس میں کوئی جو بھی تنازع تھا، تو کیا آپ جا کر عدالت میں گواہی دے سکتے؟ نہیں، دنیاوی قانون کے اعتبار سے بھی نہیں دے سکتے. کیوں؟ جج آپ سے پہلے چھوٹ تو پوچھے گا کہ ہاں بھائی ان کے درمیان میں کیا جھگڑا تھا، پتہ لگے گا فیملی کا جھگڑا ہے. وہ کہے گا آپ کون سی فیملی کے ممبر ہیں؟ پوچھے گا نا آپ سے کہ بھائی ان کی خاندانی ایک مشکل ہے، ان کی خاندانی لڑائی ہے. آپ ان کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے، آپ کا ان سے کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی تعلق اس طرح کا نہیں ہے، تو آپ فیملی میٹر میں جس میں آپ کا تعلق نہیں ہے، اس میں آپ کی گواہی کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. یہ شریعت کا قانون ہے، دنیا کا قانون بھی یہ ہے کہ آپ کا اس میٹر سے انوالومنٹ امپورٹنٹ ہے، آپ سے تعلق رکھنا چاہیے. اب پیغمبر کی ارث کا جو معاملہ ہے، وہ پیغمبر کی فیملی کا معاملہ ہے یا امت کا معاملہ ہے؟ پیغمبر کی ارث کا معاملہ فیملی کا معاملہ ہے. شہادت میں ضروری ہے کہ معاملہ آپ کے لیے کف دست کی طرح سے، ہاتھ کی ہتیلی کی طرح سے روشن ہونا چاہیے. ہمارے عام امور میں بھی ہم بعض اوقات کسی بھی شخص کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہم جانتے کتنا ہیں. کسی نے کچھ کہہ دیا، ہم کہیں اور جا کر بول دیتے ہیں. کسی نے کچھ کہہ دیا، ہم کہیں اور جا کر بول دیتے ہیں. بھائی آپ نے دیکھا، یہ ہماری سوسائٹی کا ایک عام. خدا کے لیے ان تمام چیزوں سے بشدت پرہیز کریں، اور ان چیزوں کو روکنے کی کوشش کریں. کوئی فلاحی ادارہ ہے، کوئی شخص ہے جو کام کر رہا ہے فلاحی، جب بھی پیسے سے پوچھو وہ کہے گا جی بڑے پیسے کھا لیا اس نے، بڑا مال بنا لیا اس نے، یہ تو یوں کرتا ہے، اس نے ایسے کر دیا. اچھا آپ نے دیکھا، آپ کے پاس ہے کوئی ثبوت؟ آپ کو کبھی پتا، آپ مثلا اکاؤنٹنٹ جنرل ہیں، نیب سے تعلق ہے، پولیس ہیں، کیا ہیں آپ؟ آپ نے دیکھا، آپ کبھی خود انوالو ہوئے؟ آپ کے مسئلہ کیا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ وہ جی ہم نے درخواست دی تھی، تو ہماری درخواست کو تو جواب نہیں آیا. تو آپ نے کبھی یہ اندازہ لگایا کہ آپ کے جیسی لاکھوں نے درخواستیں وہاں موجود ہوں گی؟ یہ تو آپ کو درخواست دیتے وقت سوچنا چاہیے تھا. یہ کون سا معیار ہے کہ اگر میری درخواست کو جواب نہیں آئے گا تو سامنے والا کرپٹ ہے؟ یہ کون سا معیار ہے؟ یہ معیارات ہم نے کہاں سے سیکھے؟ کسی کے بارے میں بھی اس نے کہہ دیا, اس نے کہہ دیا, اس نے کہہ دیا. جب ان سب سے پوچھو کہ بھائی ہاں تم نے دیکھا, نہیں دیکھا نہیں ہم نے, جب نہیں دیکھا تو گواہی کیسے دے دی؟ جب آپ معاملے میں ملوث ہی نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, کہاں کر رہا ہے, آپ کو کچھ نہیں پتا, لیکن فلاں نے کہہ دیا, فلاں نے کہہ دیا, تو آپ مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ عزیزوں, یہ تہمت کا مرحلہ ہے. آپ کی ایک ذمہ داری مومن ہونے کے اعتبار سے یہ کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے اس سے ایک دفعہ پوچھیں پہلے کہ بھائی تم نے جو یہ بات کہی ہے آپ نے سنی, دیکھی, کیا کیا, آپ گئے تھے, ثبوت کیا ہے آپ کے پاس؟ اگر آپ ثابت کر سکتے ہیں تو عدالت میں جائیں. حتیٰ شرعی اعتبار سے کوئی حق نہیں ہے آپ کے پاس, حتیٰ اگر ثبوت بھی ہے تب بھی آپ پبلکلی کسی کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. یہ ہمارے مسائل ہیں, اس نے ہمیں تباہ کیا ہے لیکن ہم متوجہ. لہذا عزیزان من, کب آپ بات کر سکتے ہیں, کب بات کر سکتے ہیں؟ جب کسی کا فاسق اور فاجر ہونا ثابت ہو جائے, کوئی فاسق اور فاجر علنی ہو تب آپ اس کے متعلق بات کر سکتے ہیں. لیکن اگر کسی کا فسق و فجور علنی نہ ہو, یعنی کہ آپ نے مجھے شراب پیتے ہوئے دیکھ لیا, تو آپ کی کیا ڈیوٹی, آپ جا کے پورے پاکستان کو بتا دیں کیا ڈیوٹی آپ کی؟ حتیٰ اگر آپ میرے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں اور آپ میرے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑیں اس کی وجہ سے میری آبرو کے جانے کا ڈر ہو, آپ میرے پیچھے نماز پڑھنا نہیں چھوڑ سکتے. یا تو آپ دو گواہ لے کر آئیں جو عدالت میں جا کر میرے خلاف گواہی دے کہ بھائی ہم دو آدمیوں نے ان کو واقعان یہ خام شرب خمر کرتے ہوئے یا حرام کام کرتے ہوئے دیکھا, عدالت مجھے سزا دے گی. آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ مسجد میں آ کر شور مچائیں. شہادت کا مرحلہ ہے. اب شہادت کے مرحلے کے لیے ضروری کیا ہے؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ آئے اور آپ نے دیکھا کہ مولانا صاحب کی مثلا ٹیبل کے پاس شراب کی بوتل رکھی ہے, نا آپ نے دیکھا کہ شراب کی بوتل رکھی ہے, ساتھ گلاس میں کوئی ایسا محلول ہے جو شراب جیسا دکھ رہا ہے, جس کی بدبو شراب جیسی ہے. جب تک آپ کو پہلے مرحلے میں یہ یقین نہ ہو کہ یہ محلول شراب ہی ہے, دوسرے مرحلے میں آپ مجھے پیتا ہوا دیکھیں, تیسرے مرحلے میں آپ کے ساتھ گواہ پورے ہوں, تب بھی آپ معاشرے میں جا کے نہیں, کہاں جائیں گے؟ قاضی کے پاس. معاشرے میں نہیں, پبلک میں آ کے نہیں بتا سکتے آپ. یہ مرائل ہیں, مسائل ہیں. ہاں میں اگر اس قسم کا فاسق ہو جاؤں کہ میں ہاتھ میں بوتل لیے گلیوں میں پھر رہا ہوں, پھر آپ جہاں مرضی جائیں, پھر میرے متعلق جو مرضی بولیں, نہ غیبت کہلائے گی نہ تہمت کہلائے گی, بلکہ یہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا مرحلہ اس کا ثواب. کب؟ جب میں فاسق علنی فاجر علنی ہو جاؤں, اس سے پہلے تک کوئی میرے بارے میں بات نہیں کر سکتا. لہذا ہمیں اپنے تھوڑا سا شرعی بیہیویئر کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اب غور کیجئے گا, دو مرحلے ہیں, عرض کروں گا پھر آپ کو بات کرتے. یعنی کہ اب آپ جب بھی گواہی دے رہے ہیں, گواہی کے لیے ضروری کیا ہے؟ پہلا مرحلہ آپ اس امر سے متعلق ہوں, ثانیاً وہ امر آپ کے لیے کفے دس کی طرح سے روشن ہونا چاہیے, یعنی اگر آپ سے کوئی بھی سوال پوچھا جائے کسی بھی اینگل سے آپ اس کا جواب دے سکیں. اب عام امور کی گواہی ایک طرف کر دیجئے, خدا کی توحید کی گواہی, پیغمبر کی رسالت کی گواہی, حضرت امیر کی ولایت کی گواہی, کیا یہ آسان گواہیاں نہیں؟ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ گواہی. کلمہ شہادت کا معنی کیا ہے؟ گواہی کا کلمہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ معنی کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ وحدہ تنہا, لا شریک لہ, کوئی اس کا شریک نہیں. اب یہ جو میں نے گواہی دی, گواہی دینے کا معنی کیا ہے؟ گواہی دینے کا ہرگز معنی اپنی زبان سے ایک جملے کو رٹا لگا کر ادا کرنا نہیں ہے. گواہی کا معنی کیا ہے؟ امر آپ سے تعلق رکھتا ہو, کم از کم امر آپ کے لیے ایسا روشن ہو کہ کہیں سے بھی اگر آپ سے سوال کیا جائے آپ اس بارے میں یقین کی منزل پر ہوں. اب اگر آپ نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اور کسی نے آپ سے آ کر سوال کر لیا کہ اللہ ہے بھی یا نہیں, ایک کیوں ہے, دو کیوں نہیں ہے, پانچ کیوں نہیں ہے, دکھائی کیوں نہیں دیتا, سنائی کیوں نہیں دیتا, وحدہ لا شریک کا معنی کیا ہے,
اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں. اب اگر ان امور کے جواب آپ دے سکتے ہیں تو کم از کم ابتدائی گواہی کے قابل ہو جائیں گے, لیکن اگر ان میں سے کسی بھی امر کا جواب آپ کو آتا ہی نہیں ہے تو گواہی کس کی دے رہے ہیں؟ بس یاد رکھیے گا گواہی کا یہ مرحلہ. اب یہ جو مرحلہ ہے گواہی کا, یہ کہلاتا ہے شاہد, دینے والا شاہد. لیکن اگر کوئی گواہی کے مرحلے میں وہاں داخل ہو جائے کہ جہاں پر وہ اپنے عمل سے کسی امر کو ثابت کر رہا ہو, تو یہ عمل کا مرحلہ کہلاتا ہے مرحلہ شہادت شہید, یہ مرحلہ شہید کا ہوتا ہے. بس اب ہوتا کیا, غور کیجئے گا, ہم اور آپ جب تک لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں, اگر واقعا سمجھ کر اور اس امور سے آگاہی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو کم از کم شاہد ہیں, یہ شہادت قبول ہے, یہ بندہ مسلمان کہلائے گا. لیکن جس کو لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی نہیں پتا, جس کو معلوم ہی نہیں ہے, اب وہ مسلمان ہوگا یا نہیں, اللہ کے حضور کہلائے گا یا نہیں, تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا قرآن نے واضح طور پر زبان کے کلمے کو رد کر دیا اور فرمایا کہ جب تک عمل کے ذریعے سے ثابت نہیں ہوگا اس وقت تک کلمہ اور شہادت قبول نہیں ہوگی. لہذا آپ غور کیجئے گا اس کا معنی کیا ہے کہ قرآن کریم جو شہادت مانتا ہے وہ مانتا ہی عمل کے مرحلے میں ہے, جو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مرحلہ ایمان کا جب تک ثابت نہیں ہو جاتا. بس اب آپ خدا کی نسبت جس چیز کا دعویٰ کریں گے, میں خدا کو رب مانتا ہوں وہ اس کا امتحان لے گا, میں خدا کو اپنے نفع و نقصان کا مالک سمجھتا ہوں وہ اس کا امتحان لے گا, میں اپنی تمام چیزوں کا مالک خدا کو سمجھتا ہوں وہ اس کا امتحان لے گا, جس چیز میں آپ عملاً کامیاب ہوتے جائیں گے وہ آپ کے ایمان کی شہادت قبول ہوتی چلی جائے گی. بس اب غور کیجیے گا اس کا معنی کیا ہوا, اس کا معنی یہ ہوا کہ منزل شہادت بھی دین کے دائرے میں عمل سے خالی نہیں ہے. بس اب مقام شہید کو اگر سمجھنا ہے تو اب یہاں سے مرحلہ, یعنی عمل تو ویسے ہی ہے, بس عمل کے ذریعے سے شہید کس مرحلے میں داخل ہوتا ہے؟ شہید اس مرحلے میں داخل ہوتا ہے کہ جہاں پر وہ اپنی جان کی قربانی دے کر اسی لا الہ الا اللہ کو ثابت کر رہا ہوتا ہے, اسی محمد الرسول اللہ کو ثابت کر رہا ہوتا ہے. بس اب غور کیجئے گا اب مرحلہ کیا ہے, یہاں تک اگر مرحلہ سمجھ میں آ گیا تو کیسے یہ گواہیاں جاتی ہیں, کون کون سے مرحلے ہیں, اس کا ایک مرحلہ بس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور پھر زحمتوں کو کوشش کروں گا کہ تمام کروں اور کوشش کروں گا کہ اس جگہ تک پہنچوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو الشہیدہ کہا جاتا ہے, تو بی بی نے اس مرحلے میں, ابھی میں اوپر کے مراحل میں نہیں گیا ہوں, اس مرحلے میں بھی جو شہیدہ کہا جاتا ہے تو بی بی نے کس شہادت کا اثبات کیا ہے اپنے وجود کے ذریعے سے. پہلے ایک مرحلہ عرض کر دو, آپ نے جو کچھ اپنی آنکھ سے دیکھا آپ اس کے شاہد, اپنے کان سے سنا آپ اس کے شاہد. اب اگر کوئی چیز ایسی ہو جو آپ کی آنکھ میں نہ آنے والی ہو, دکھائی آپ کو نہ دیتی ہو, تو کیا ہوگا؟ اب ایک مرحلہ کیا ہے, ایک مرحلہ یہ, یا آپ علمی طور پر اس کے مقدمات کو طے کریں. تو جب آپ علمی طور پر مقدمات کو طے کریں کہ یہ شہادت عقلی تو کہلائے گی, شہادت حسی نہیں کہلائے گی. شہادت حسی کے لیے آپ کو شعور حسی کو بڑھانا پڑے گا. شعور حسی کیسے بڑھتا ہے؟ شعور حسی ایسے بڑھتا ہے کہ جس ڈائریکشن میں آپ کی حس موجود ہے اس سے ہم آہنگ آپ کی اس حس کے دائرے کو بڑھا دیا جائے. مثلا دیکھنے والی چیز ہے, اب دیکھنے والی چیز کے لیے ضروری کیا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کی آنکھ کی قدرت کو بڑھا دے. لہذا آپ بہت دور کی چیز نہیں دیکھ سکتے تھے, تو ایک زمانے تک انسان کیا کہتا تھا, وہ کہتا تھا بھائی کائنات یہی ہے جو ستارے نظر آ رہے ہیں, اس سے آگے کائنات ہی نہیں ہے. لیکن جیسے ہی آپ نے دوربین بنائی تو آپ کو پتہ لگا نہیں کائنات تو بہت بڑی ہے. لیکن جیسے ہی آپ نے ٹیلیسکوپ بنائی تب آپ کو پتہ لگا نہیں کائنات تو اس سے بھی بہت بڑی ہے جو ہم سوچتے تھے. جب آپ نے ریڈیو ایکٹیو ٹیلیسکوپ بنائی تو آپ کو پتہ لگا نہیں کائنات تو اس سے بھی, پھر آپ کو بہت خیال آیا آپ نے جا کر خلا میں جیمز ویب ریڈیو ایکٹیو دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور ریڈیو ایکٹیو ٹیلیسکوپ وہاں لگا دی آسمانوں میں کہیں. اب جب لگائی تو آپ کو پتہ لگا کہ یہ تو اس سے بھی بڑی ہے. بس ابھی تک اتنی ترقی کرنے کے بعد آپ کو صرف یہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ دنیا کتنی, یہ کائنات کتنی بڑی ہے. اتنی ترقی, اتنے انسٹرومنٹ بنانے کے بعد بھی ابھی تک آپ کو یہ نہیں پتہ لگ سکا کتنی بڑی. جن کو یہ نہ پتہ لگ سکا ہو کہ دنیا کتنے بڑی ہے وہ یہ کیسے بتا سکتے ہیں کہ اس کا خالق کتنا بڑا ہوگا؟ لیکن مقام حیرت کیا ہے؟ مقام حیرت یہ ہے کہ یہ سب کچھ دریافت کرنے والے اتنا کچھ دریافت کرنے کے بعد بجائے اس کے کہ اپنی شکست کو مانے اس کے باوجود ضد لگے ہوئے ہیں اس بات پر کہ یہ سب کچھ بنانے والا کوئی نہیں ہوگا خود بخود، جو تم دریافت نہیں کر سکے اس کے بارے میں فتویٰ کہاں سے دے رہا؟ لہذا ایک مرحلہ یہ، اچھا دوسری طرف آ جائیں، آپ کی آنکھ نے دور دیکھنا شروع کیا تو اب میں نے منازل آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، لیکن آپ کی آنکھیں چھوٹی چیز بھی نہیں دیکھ سکتے، اب جب آپ نے چھوٹی چیزیں دیکھنی ہیں تو اب اس کے اعتبار سے آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ نے مائکروسکوپ بنا لی، خوردبین بنا لی، جب آپ نے خوردبین بنائی تو آپ کو پتہ لگا کہ یہ تو پورے ایک جہان آباد ہے جو ہمیں نظر ہی نہیں آتا، آپ مائکروسکوپک لیول تک پہنچے تب آپ کو پتہ لگا ایک جہان ہے، لیکن آپ نے سوچا کہ بھائی اس سے نیچے حیات نہیں ہو سکتی، لیکن جب آپ نینو لیول پر پہنچے تو آپ کو پتہ لگا یہ تو ایک اور جہان ہے، ابھی آپ نینو سے نیچے اس سے آگے جانے کے مرحلے میں ابھی وارد ہی، بس اگر آپ اوپر کی طرف جائیں تب بھی ہر کو سرحد نہیں مل رہی، نیچے کی طرف جائیں تب بھی آپ کو سرحد نہیں مل رہی، بس نہ یہاں پتا آپ کو نہ وہاں پتا آپ کو، پھر بھی آپ یہ بتانے چلیں کہ یہ کائنات بنی کیسے؟ اسی طرح سے آوازوں میں ہے، اسی طرح سے باقی تمام حصوں میں، اب غور کیجئے گا ہر حص کے ڈائریکشن میں اس سے مناسب جب آپ کے پاس ٹول آ جائے گا، وسیلہ آئے گا، تو وہ کیا کرے گا؟ آپ کی اس حص کے دائرے کو وسیع کر دیا جائے گا۔ اب آپ پہلے جراثیم کے بارے میں، بیکٹیریا کے بارے میں، وائرس کے بارے میں صرف گمان پر تھے، لیکن جب آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا تو اب آپ کو یقین حاصل ہو گیا، اب جب آپ اس کے بارے میں گواہی دیں گے تو وہ گواہی اس مقابلے میں زیادہ مستند ہوگی۔ لیکن اسی دوران اللہ نے کیا کیا ہے؟ اللہ نے کچھ چیزیں ایسی رکھی ہیں کہ جس کی حس انسان کے اندر ہے ہی نہیں، انسان ان چیزوں کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا، گرچہ وہ عالم مادہ اور مادے سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان کے اندر ان کو درک کرنے کا کوئی سسٹم اللہ نے نہیں رکھا۔ یہ چیزیں مثلا جتنی بھی ریڈیو ویوز ہیں جو آپ کے موبائل جس سے چلتے ہیں، وائی فائی وغیرہ ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں مٹیریل ہیں یا نہیں؟ ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے بھائی۔ دیکھیں جی پی ایس ہے، ریڈار ہے، یہ ساری کی ساری ٹیکنالوجیز اللہ نے کیڑے مکوڑوں کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ جی پی ایس چونٹیوں میں بھی موجود ہے، مکھیوں میں بھی موجود ہے، شہد کی مکھیوں میں بھی موجود ہے، اور بھی حیوانات کے اندر موجود ہے۔ ہاں شہد کی مکھیاں وہ کہیں بھی چھوڑ دیں آپ کو، وہ جاتی ہیں اپنے پھل تلاش کرتی ہیں، جہاں ان کو پھل مل جاتے ہیں وہاں سے اپنے چھتے کی لوکیشن، اس کا شارٹیسٹ ڈسٹینس انہیں خود بخود معلوم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب جی پی ایس آپ کے اندر ہے۔ اسی طرح سے یہی آپ کا موبائل ان چیزوں کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہے، آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ پس اب کیا ہوا؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا حس اور ادراک اللہ نے ہمیں عطا، اب یہ میں مادے میں بات کر رہا ہوں، ابھی مادے سے اوپر نہیں گیا، خود مادے کے لیول پر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا حس اور ادراک اللہ نے ہمیں نہیں دیا۔ اب کیا جن کا حس اور ادراک ہمیں نہیں دیا اس کو ہم حاصل نہیں کر سکتے؟ نہیں، ہم نے حاصل کر لیا، جو چیز ہمارے پاس نہیں تھی ہم نے اسی کا ٹول بنایا، اور ٹول بنانے کے بعد ہم نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اب غور کیجئے گا، جہاں حس، جہاں ٹول آپ کی حس سے مطابق رکھتا ہے، اس سے تعلق رکھتا ہے، وہاں پر آپ کی آنکھ کا کام بھی درمیان میں شامل ہے۔ مثلاً بیکٹیریا آپ ٹھیک ہے مائکروسکوپ سے دیکھیں گے، لیکن دیکھے گا کون؟ آپ کی آنکھ۔ ٹیلیسکوپ جو بھی کر رہی ہے اس کو آخری نتیجہ کون دے گا؟ آپ کی آنکھ۔ لہذا آپ کی آنکھ درمیان میں انوالو رہے گی، لیکن جہاں جو چیز آپ ڈیٹیکٹ کر ہی نہیں سکتے وہاں پر آپ پوری طرح سے متوقف ہوتے ہیں، کس کے اوپر؟ اس ڈیوائس کے اوپر۔ مثلا میٹل ڈیٹیکٹر آپ کے اور اندر، میرے اندر لگا ہوا ہے؟ نہیں لگا، میں اور آپ میٹل ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے، لیکن میں نے اور آپ نے مشین بنا دی، وہ میٹل ڈیٹیکٹ کر کے بتائے گا۔ اب یہ جو میٹل ڈیٹیکٹر ہے، اس کے لیے ہم پوری طرح سے ڈیپینڈنٹ ہیں، کس کے اوپر؟ مشین کے اوپر، اس ٹول کے اوپر۔ لہذا آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھار ہوتا ہے ایئرپورٹس پہ بندہ جا رہا ہے، ہر دفعہ وہ بیپ کرتا ہے، تو جب تک وہ بیپ کرتا رہتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں کوئی میٹل اس کے اندر، اب پتہ نہیں ہے کہ کہاں ہے، لیکن اس مشین کی بیپ جب تک ہوتی رہے گی اس کو جہاز پہ نہیں بٹھائیں گے، چیک کرتے رہیں گے۔ ہاں کپڑے اتروائیں گے، بیلٹ اتروا دیں گے، جوتے اتروائیں گے، جب تک بیپ ختم نہیں ہوگی تب تک اس کو جانے نہیں دیں گے۔ اطمینان کرنا ضروری ہے، لہذا غور کیجیے گا اس کام کے لیے ہم ڈیپینڈنٹ ہیں ڈیٹیکٹر۔ اگر اب غور کیجیے گا کبھی اس ڈیٹیکٹر میں خرابی پیدا ہو جائے، مشین خراب ہو جائے، اب کیا ہوگا؟ کیا ہوگا نتیجہ؟ بیچارے کے پاس ہوگا نہیں، آپ خامخواہ اس کے ساتھ ظلم کر دیں گے۔ اسی طرح سے ہم اور آپ اب تمام ریڈیو جتنے بھی ویوز ہیں اس کے لیے محتاج ہیں اپنے موبائل کے لیے۔ اب اسی محتاجی کی وجہ سے آج کل کوئی بھی ایڈریس پوچھتا ہے کسی سے تو ہم ایڈریس نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں لوکیشن لے لو، ایڈریس پوچھ کے کیا کرو گے، لوکیشن بھیج دیتے ہیں۔ اب یہ سسٹم اگر کہیں جس کے اوپر اب ہم ڈیپینڈنٹ ہوتے جا رہے ہیں اگر اس میں ایرر آ جائے تو کیا ہوگا؟ آ جاتا ہے نا ایرر، کبھی کبھار آپ نے کریم بلائی ہوتی ہے، ٹیکسی بلائی ہوتی ہے، وہ بیچارہ کہہ رہا میں لوکیشن پہ کھڑا ہوں، آپ کہتے میں بھی کھڑا ہوں، دونوں ہی کھڑے ہوئے لیکن بعد میں پتہ لگا بھائی وہ جی پی ایس خراب تھا، سسٹم میں ایرر آ رہا تھا۔ تو اب یہ سمجھ میں آیا جہاں انسان، یہ مادی لیول پر بات ہو رہی ہے، ابھی مادی لیول پر جہاں پر بھی انسان کسی ٹول پر 100% محتاج ہو جائے، انسانی عقل یہ کہتی ہے کہ پھر وہ ٹول اس کے اندر ایرر پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اگر اس ٹول میں ایرر پیدا ہوگا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جانا کہیں چاہتے ہوں گے پہنچ کہیں اور جائیں گے، لہذا اس کو ایرر لیس ہونا چاہیے۔ اسی ایرر لیس کو میں لفظاً تبدیل کر دوں، اسی ایرر لیس کو دین کی، کلام کی، عقیدے کی، فلسفے کی زبان میں کہتے ہیں عصمت۔ جتنا ڈیوائس معصوم ہوگا اتنا بہترین آپ کی ہدایت کر سکے گا۔ بس اتنی بات تو مجھے جی پی ایس سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر میرا ڈیوائس کہیں خطا کا شکار ہو جائے، اشتباہ کا شکار ہو جائے، ہزیان کا شکار ہو جائے، نسیان کا شکار ہو جائے، فراموشی کا شکار ہو جائے، تو جانا کہیں چاہتا ہوں گا پہنچ کہیں اور جاؤں۔ یہ تو زمینی راستے کا مسئلہ ہے۔ اب اگر میں نے خدا تک پہنچنا ہو، نہ میں فرشتے کو دیکھ سکتا ہوں، نہ میں وحی لے سکتا ہوں، نہ مجھے جنت کا پتا، نہ مجھے جہنم کا پتا، اور جانا میں خدا کی طرف چاہتا ہوں، تو خدا نے مجھے اور آپ کو محتاج رکھا ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ سینس نہیں دی، یہ سینس اللہ نے دی ہے معصوم کو، یہ سینس اللہ نے دی ہے نبی کو۔ پس نبی، اس کا کام ہے مجھے خدا تک لے کر جانا۔ اب اگر یہی ٹول ہزیان کا شکار ہو جائے، نسیان کا شکار ہو جائے، خطا کا شکار ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اگر میں خدا تک جانے کے لیے غیر معصوم کے پیچھے جا رہا ہوں گا تو ہوگا کیا؟ جانا چاہتا ہوں گا خدا کے پاس، پہنچ شیطان کے پاس جاؤں گا۔
اللہم صل علی محمد وعلی محمد افضل الصلاۃ۔
لہذا غور کیجیے گا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی،
اللہم صل علی محمد وعلی محمد افضل الصلاۃ۔
اور جتنی دیر میں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ڈیوائس خراب تھا اتنی دیر میں کام خراب ہو چکا ہوگا۔ لہذا سے جانے میں جہاں پر آپ غور کیجیے گا، ہر مرحلے میں انسان کو اسی سے ریلیٹڈ ڈیوائس چاہیے۔ بس حص میں ہمارے پاس جتنا ہمارے پاس ڈیوائس آتا جائے گا، ٹول مضبوط آتا جائے گا، اتنا ہمارا شعور کا مرحلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اب جہاں پر بحث حص سے نکل کر عقل میں آ جائے تو وہاں پر کیا چاہیے؟ وہاں پر پھر وہ چاہیے جو عقل کو آگے لے جا سکے، جو عقل کے مراحل میں ہمیں راستے کو آگے بڑھا سکے۔ اب جو خود عقل کو جانتا ہوگا، جو عقل کے مراحل سے واقف ہوگا، جو علم کے اعتبار سے اس مرحلے پر ہوگا، تو اب یہ تو آسان سی بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر عقل کا تعلق علم سے ہے تو علم کا اور عقل کا امام وہ ہونا چاہیے جو یا مدینۃ العلم ہو یا باب مدینۃ العلم ہو۔
اللهم صل على محمد وعلى محمد افضل
الصلاة۔ عقل سے اوپر کا مرحلہ قلب کا ہے۔ اب قلب جو درک کرتا ہے، قلب کے ادراکات، شہود کی جو منزل ہے، اب مرحلہ کیا ہے؟ بعض اوقات عقل کی منزل پر جو چیز سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، معقولات کے مرحلے میں جو چیز سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، وہ حس والوں کو سمجھ میں. لہذا میں نے کل بھی اس دن بھی عرض کیا تھا کہ جن کی جنت ناف اور زیر ناف کے نیچے پائی جاتی ہو، ان کو جنت کبھی سمجھ میں آ ہی. جہاں بحث عقل کی، جہاں بحث علم کی، جہاں بحث نور کی ہو، وہاں مباحث بالکل مختلف ہو جاتے ہیں. لہذا جو عقل کو تعطیل کر کے مذہب کو آگے بڑھاتے ہوں، انہیں کبھی بھی عقل کے مراحل سمجھ میں نہیں آ سکتے. لہذا اس سے اوپر جو مدرکات قلبیہ ہیں، مدرکات قلبیہ شہود کی جو منزل ہے، اب شہود کی منزل پر جو درک کر رہا ہوتا ہے، وہاں جو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ عقل والے کو سمجھ میں نہیں آتا. لہذا جو عقل والے کو سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ حس والے کو کبھی بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا. انہی تمام مراتب کا مرحلہ ہے، انہی تمام کیفیات کا مرحلہ ہے، جس کی وجہ سے فرمایا کہ اگر ایمان کے 10 درجے ہیں تو حضرت سلیمان 10 کے 10ویں درجے پر فائز ہیں، جناب ابو ذر اس اعتبار سے 90 درجے پر فائز ہیں. یہ ایک درجے کا فرق ایسا ہے کہ فرمایا جو سلیمان جانتا ہے، اگر ابھی اس حالت میں ابو ذر کو معلوم ہو جائے تو شاید وہ اسے قتل کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ صرف ایک درجے پہ فرق اتنا آ جاتا ہے کہ جو اوپر والے درجے والا دیکھ رہا اور سمجھ رہا ہے، نیچے والے کو وہ سمجھ میں نہیں آتا. تو اگر ایمان کے ایک درجے میں اتنا فرق آ جائے، تو وہ جو سید المؤمنین ہے، امیر المؤمنین ہے، وہ جس مقام پر ہوگا، وہ جو دیکھ رہا ہے، پس یاد رکھیے گا مرحلہ شہادت یہ ہے، مرحلہ شہادت. اب شہید کا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ شہید کا مرحلہ یہ کہ یہی جو حیات ملکوتی ہے، اس کو درک کرنا اور اس کو درک کر کے اس کے مقامات کو آگے تک پہنچانا. شہید جب اپنے آپ کو، اپنی جان کو خدا کے سپرد کر کے، خدا سے سودا کر کے اس مرحلے میں داخل ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنے عمل کے ذریعے سے اس گواہی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، ان کی گواہی دے کر اس منزل پر جا کر اس کا اثبات کر رہا ہوتا. میں نے چونکہ پہلے ہی دن عرض کیا تھا، غالباً اگر میں اشتباہ نہیں کر رہا، کہ شہید بشارت دیتا ہے، بشارت کے لیے قابلیت چاہیے. اب جو شہید سے سن لے گا، وہ اس مرحلے یقین پر پہنچ جائے گا، اس کا ارتباط اس منازل کے اعتبار سے پیدا ہو جائے گا. لیکن جو اپنے اندر قابلیت پیدا نہ کر سکے، بس یاد رکھیے گا، شہید کا جو اصل کام ہے کسی بھی معاشرے کے اندر، وہ اس عالم غیب اور اس عالم کے درمیان ارتباط کا کام ہے. ہم اگر شہید سے توسل کریں گے تو ہم ان مقامات کو درک کرنے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں. اگر ان مقامات کو درک کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیں تو شہادت طلبی خود بخود انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. پھر وہ ان لوگوں میں سے ہو جاتا ہے جو خود موت کی تمنا کر رہے ہوتے ہیں. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو تو موت کی. لہذا اب شہید کیا کرتا ہے؟ شہید اپنے وجود سے شہادت کو ثابت. عام شہید یہ مرحلہ، لیکن کچھ شہداء ایسے ہیں کہ جن کے مراتب اسی اعتبار سے زیادہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے مقام کے اعتبار سے شہادت کی کیفیت کو اس طریقے سے انجام دیتے ہیں کہ ان کے خون کے ذریعے سے شہادت ایسے ثبت ہو جاتی ہے کہ جب تک ان کی یاد باقی رہتی ہے، شہادت زندہ رہتی ہے. جب تک ان کی یاد زندہ رہتی ہے، تب تک کلمہ زندہ رہتا ہے. سید الشہداء کربلا والوں کا کمال کیا ہے؟ اب چاہے وہ شہادت خون کے مرحلے میں کربلا کے میدان میں ہو، یا چادروں کے دینے کی شہادت ہو جو بازاروں کے مرحلے میں ہو، یہ دونوں مرحلے شہادت کے اس منزل پر ہیں کہ انہوں نے کربلا کی سرزمین پر اپنے خون سے اور کوفہ اور شام میں اپنی چادروں کی قربانی سے ایسی شہادت کو ثبت کر دیا ہے. جب تک کربلا کا تذکرہ زندہ رہے گا، کلمہ لا الہ الا اللہ زندہ رہے گا. زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، بے شمار، بے شمار. اللہم صل علی محمد. لہذا عزیزان من، اس سے بڑی ویسے لعنت کا مستحق وہ ہیں جو سیدانیوں کو بازاروں اور درباروں میں لے کر گئے. لہذا عزیزان من، مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ ہے کہ جنہوں نے اپنے وجود سے، اسی لیے غور کیجیے گا، سید الشہداء کو سید الشہداء کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ایسے شہداء کا جو سردار ہے اسی کا حق ہے کہ اسے سید الشہداء کہا. سب کی ہے تاریخ میں، بس بنا حقا کے بنا الہ الہ است حسین، اس کا معنی کیا؟ اس کا معنی یہ ہے جب تک سید الشہداء کا نام باقی ہے، کربلا کا تذکرہ باقی ہے، اب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ مٹ نہیں سکتا. بس یہ کیفیت شہادت. اگر اب یہ کیفیت شہادت سمجھ میں آ گئی تو اب میں نے آپ کو لے کر جانا ہے اس مرحلے پر کہ جس کی وجہ سے خاتون جنت الشہیدہ لقب، ایک امکان اس لقب کا، کون سی شہادت ہے؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا زمان و مکان کے اعتبار سے جس زمانے میں موجود ہیں، آپ کے اوپر اللہ نے ایک ایسی ذمہ داری کو رکھا ہے کہ جس ذمہ داری کی ادائیگی سیدہ نے اپنے وجود کی قربانی کے ذریعے سے کی. کون سی شہادت؟ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کی نبوت کے ساتھ سلسلہ نبوت ختم ہو رہا ہے، یعنی کیا؟ ابھی اس سے پیچھے حضرت آدم سے لے کر اب تک نبوت اور رسالت کا عقیدہ اور تصور دونوں باقی ہے. پیچھے بھی انبیاء موجود ہیں، ان کی امتیں بھی موجود ہیں، پس نبوت کا عقیدہ کسی نہ کسی شکل و صورت میں باقی. حضرت سے کی نسبت جس گواہی کی نبوت کے لیے ضروری ہے وہ کون سا مقام ہے؟ مقام خاتم النبیین، کہ نبوت یہاں پر ختم ہو. اگر نبوت کی گواہی موجود ہے تو نبوت کی گواہی کے فوراً پیچھے خود بخود موجود ہے کس کی؟ توحید کی گواہی. لیکن حضرت کی ختم نبوت، اب یہ تفصیلی بحث کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا، خود تصور ختم نبوت دلیل ہے ابتدائے امامت کی، خود دلیل ہے اپنے وجود کے اندر. تفصیلات اس کی انشاءاللہ کبھی اور عرض کروں گا. لہذا اگر کسی کو واقعاً ختم نبوت سمجھ میں آئی ہو، عقلی طور پر ضرورت امامت سمجھ میں آتی ہے. عقلی طور پر غور کیجیے گا، حضرت کے اوپر جب نبوت ختم ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ آخری آیتوں میں سے کون سی آیت ہے؟ الیوم اکملت لکم. اکمل کا معنی کیا ہے؟ دین آج ہم نے مکمل کیا. یہ دین آج مکمل ہوا ہے، اپلائی نہیں ہوا ہے. میں مرحلہ آپ تک پہنچا سکا ہوں یا نہیں؟ دیکھیے، میں اگر آپ کو کسی چیز کا کوئی پلان دوں کہ بھائی یہ مثلا فرض کریں یہ بلڈنگ بنانی ہے آپ نے، اور میں آپ کو لا کر اس کا پلان دوں، کہوں بھائی یہ پورا نقشہ، مکمل نقشہ، یہ مکمل ڈیزائن ہے، اس کا مطلب آپ کی بلڈنگ بن گئی؟ بن گئی بلڈنگ نہیں. اچھا، اگر نقشہ ہی پورا نہ ہو تو کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر ہم عمارت بنانا بھی چاہیں تب بھی یہ عمارت اپنے کمال پر نہیں پہنچے گی. کیوں؟ نقشہ مکمل نہیں ہے. جب نقشہ مکمل ہوگا تو پھر اگلے مرحلے میں عمارت کے مکمل ہونے کا تصور خود بخود پیدا ہو جائے گا، اور بہت سارے طریقوں سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے. تو اب دین کا مکمل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے لیے سعادت کا جو پلان ہے وہ اپنے کمال پر پہنچ گیا، مینول مکمل ہو گیا، کتاب مکمل ہو گئی، قانون مکمل ہو گیا. اب یہ قانون مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے، کیا ہے؟ معنی ہی یہ ہے کہ اب نبی نہیں آئے گا، کیونکہ کتاب بھی مکمل ہو گئی، دین بھی مکمل ہو گیا. تو اب اللہ نے کیا یہ مکمل دین اس لیے دیا تھا کہ مکمل دین مسلمانوں کو مل جائے اور وہ اس کو الماری میں رکھ کر اپنی منمانی کریں؟ نہیں. دین کس لیے آیا ہے؟ دین آیا ہے اس لیے کہ اب اگر یہ مکمل ہو گیا ہے تو اس مکمل دین کو اپلائی کر کے اس کے کمالات کو دنیا کے سامنے ظاہر کر سکیں. یہی ہے نا، بس دین مکمل ہونے کا مطلب ختم نبوت ہے. اب دین جو آیا ہی خدا کی طرف سے ہے، جو دین آنے کے لیے خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے کا محتاج ہے، وہ اپلائی ہونے میں کیسے خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے کا محتاج نہیں ہوگا؟ واضح سی دلیلیں، بہت واضح سی دلیلیں. بس جو دین آنے اور مکمل ہونے میں خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے کا محتاج ہے، وہ اپنی اپلیکیشن میں، اپنے اپلائی ہونے میں بھی خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے کا محتاج ہے، اور اسی چیز کا نام امامت ہے. اب نبوت ختم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ نبوت اور توحید دونوں کی گواہیاں موجود تھیں. جس گواہی کے اس بات کی ضرورت ہے وہ گواہی امامت کی گواہی ہے. اور اب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو جو مقام اللہ نے اور جگہ عطا کی ہے، اس کی کیفیت ایسی ہے کہ آپ ایک طرف سے متصل ہیں خاتم النبیین اور سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لہذا ہمارے بچے کبھی کبھار سوال پوچھتے ہیں کہ جب آخری نبی سید الانبیاء ہے تو پہلا امام سید الائمہ کیوں ہیں؟ آخری امام کو ہونا چاہیے تھا. تو جو اس کے آنسر یا جواب ہے وہ یہ ہے کہ سید الانبیاء جہاں پر نبوت کو ختم کر رہا ہے، اس اسٹیٹس کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے آگے اس سلسلے کو سوئچ کرنے کے لیے، نبوت کو ختم کرنے کے بعد امامت کے سلسلے کو شروع کرنے کے لیے جو اسٹیٹس سید الانبیاء کا ہے، اسی اسٹیٹس پہ سید الائمہ ہونا چاہیے. لہذا اللہ نے سید الائمہ کو بھی بھیج دیا. اب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی حیثیت کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کی. ایک طرف سید الانبیاء کا معنی کیا ہے؟ سید الانبیاء کا معنی یہ ہے کہ اس طرف بحر نبوت موجود ہے. اسی زمانے میں سلسلے کو سوئچ کرنے کے لیے سید الائمہ کا معنی کیا ہے؟ بحر امامت کی باؤنڈری بھی یہیں پر موجود ہے، جہاں یہ دونوں دریا ملتے ہیں. مرج البحرین یلتقیان. سورہ رحمان جن مرج البحرین کی بات کرتی ہے، وہ مہرین لا یبغیان نہیں جائے گی. کیوں؟ نہ نبوت اپنے درجے سے آگے بڑھے گی، نہ امامت اپنے جگہ سے پیچھے ہٹے گی، دونوں لا یبغیان اپنے حد پر رہیں گے. کون ان کو رکھے گا؟ بینہما برزخن، ان کے درمیان ایک برزخ ہے. یہ برزخ ان کو لا یبغیان آگے پیچھے نہیں جانے دے گی، ان کو جوڑ کر رکھے گی. اب برزخ کیا ہوتی ہے؟ تفصیل کبھی اور عرض کروں گا. برزخ وہ جگہ ہوتی ہے دو مرحلوں کے درمیان کہ جو اپنے وجود کو ختم کر کے ان دونوں سرحدوں کو جوڑ کر رکھتی ہے. اب اس بحر نبوت اور بحر امامت کو اس طرح سے جوڑ کر رکھنا کہ ان کے درمیان میں کوئی فاصلہ پیدا نہ ہو سکے، اس برزخ کا نام، ان کو جوڑنے والی اور وصل کرنے والی ذات کا نام جناب سیدہ سلام اللہ علیہا. لہذا جناب سیدہ تاریخ، زمان و مکان کے اعتبار سے جس جگہ پر کھڑی ہیں، وہاں پر آپ کی اصل ذمہ داری امامت کی شہادت کو اس طریقے سے قائم کرنا ہے کہ اپنے وجود کی قربانی دے کر سیدہ امامت کا وہ مرحلہ قائم کرے گی کہ جہاں پر جناب سیدہ کا تذکرہ آئے گا، امامت کی گواہی کا تذکرہ خود بخود ثابت ہوتا چلا جائے. لہذا سیدہ نے پیغمبر کی شہادت کے بعد ان 95 دنوں میں اپنے پورے وجود کو استعمال کیا ہے اس بات امامت اور ولایت حضرت امیر کے لیے. اب جب پورے وجود سے استعمال کیا ہے تو چاہے وہ دروازے اور دیوار کے درمیان آ کر پسلیاں تڑوانا ہو، چاہے وہ حسنین کا ہاتھ پکڑ کر اصحاب کے گھروں میں جا کر یہ کہنا، انسیتم قول رسول اللہ یوم غدیر من کنت مولاہ فہذا علی جن مولاہ، کیا تم نے رسول اللہ کا غدیر کے دن یہ قوم قول بھلا دیا کہ پیغمبر نے یہ کہا تھا کہ میں جس کا مولا ہوں علی؟ اور چاہے اس ولایت کے دفاع اور حق کے لیے سیدہ کو دربار میں جانا پڑے. یہ تمام مراحل سیدہ ادا کر رہی ہیں. کس لیے؟ اس طریقے سے کہ اپنے وجود کو فنا کیا ہے سیدہ نے ولایت امیر المؤمنین کی گواہی کو ثابت کرنے کے لیے. کیوں آج جناب سیدہ کے تذکرے اور ذکر سے کسی کو تکلیف ہے؟ یہ تمام کے تمام لوگ وہ ہیں کہ جو جانتے ہیں کہ اگر سیدہ کا تذکرہ ہوگا امامت کی گواہی خود بخود تثبیت ہوگی. اپنے وجود کو فنا کر دیا حضرت امیر کی گواہی کے لیے. لہذا جس وقت حضرت امیر کو معلوم ہوا کہ سیدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں, تاریخ نے لکھا فاتح خیبر عین جوانی میں اپنی کمر تھام کر زمین پر بیٹھا. کس قدر مشابہ ہے یہ منظر کربلا کے اس منظر سے جب جناب عباس کے جنازے پر حضرت امام حسین تشریف لے اور کمر کو تھام کر زمین پر بیٹھ کر کہا الان ان کا سرا ظہری, آج فاتح خیبر کی کمر ٹوٹ. لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے علی گھر میں داخل ہو. سارا دن بچوں کی آوازوں کو دبانے والا علی شب میں سیدہ کو غسل دیتے ہوئے دھاڑے مار مار کر خدا جانے کون کون سے زخم ہیں, خدا جانے کیا کیا ہے جس نے علی کے صبر کو توڑا. ایک یہ مقام ہے, لیکن سیدہ کو غسل و کفن دینے کے بعد اس سے پہلے کہ سیدہ اپنے بچوں سے جدا ہو ایک مرتبہ چہرہ اطہر کو کھولا گیا. علی اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں آؤ اور آ کر اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. سیدہ جیسی ماں ہے, حسنین جناب زینب ام کلثوم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے بچے ہیں, ایک مرتبہ بچے چھوٹے چھوٹے بچے سیدہ کے جسم اطہر سے لپٹ کر رونا شروع کیا. تاریخ کہتی ہے کہ بس ان بچوں میں جیسے ہی امام حسین نے رونا شروع کیا. میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا, پیغمبر سے سیدہ کا گریہ نہیں دیکھا جاتا, سیدہ سے حسین کا گریہ نہیں دیکھا جاتا. تاریخ نے لکھا جیسے ہی امام حسین نے جیسے ہی رونا شروع کیا سیدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اور ایک وقت وہ آیا جب بندے کفن سیدہ کے ٹوٹے اور سیدہ نے اپنے ہاتھوں کو بڑھا کر اپنے بچوں کو سینے سے لگا لیا. بس عزاداروں جس وقت یہ مرحلہ آیا ایک مرتبہ ندائے غیبی نے مولا کائنات سے کہا یا علی اپنے بچوں کو سیدہ سے جدا کرو. ارے فرشتوں میں گریہ ہے, نالہ و فریاد ہے, اپنے بچوں کو سیدہ سے جدا کر دو. بس عزاداروں چشم تصور کو لے کر اس مرحلے پر جا کر دیکھتا ہوں علی جیسے رو اوف باپ نے کتنی محبت سے اپنے بچوں کو سیدہ سے جدا کیا ہوگا, کتنے پیار سے, کتنی محبت سے, کتنی نوازش سے جناب زینب ام کلثوم کو جدا کیا ہوگا. لیکن بس ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کر کہوں گا مولا ایک مرتبہ 11 محرم کی صبح ذرا کربلا تشریف لا کر دیکھنا. ارے 4 سالہ سکینہ باپ کے جس میں اطہر سے لپٹ کر رونا چاہتی ہے, ارے کوئی تازیانے مار رہا ہے, کوئی تماچے لگا کر سکینہ کو جدا کر رہا. بس عزاداروں ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں علی سیدہ کو لے کر آئے ہیں, اب نہیں جانتا میرا مولا بقیہ کے کس کونے میں گیا ہے, پیغمبر کے پہلو میں آیا ہے, ریاض الجنہ میں آیا ہے, خدا جانے کہاں گیا ہے. لیکن ایک مرتبہ قبر کا نشان بنانے کے بعد, قبر کو کھودنے کے بعد, بس جب حضرت کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا, تاریخ کہتی ہے سیدہ اس قدر نحیف ہو چکی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ علی نے سیدہ کا بدن نہیں کانت کل خیال، گویا کوئی خیال ہے جو علی کے ہاتھوں پر تھا۔ ارے یہ لے کر جب علی قبر کے پاس پہنچے، ایک مرتبہ قبر کی طرف نگاہ کی، اور پھر اس کے بعد علی نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کیا۔ ارے علی کا گریہ اتنا شدید تھا، اتنے میں علی نے دیکھا، ملائکہ کائنات نے ملاحظہ کیا کہ قبر سے دو ہاتھ برآمد ہوئے ہیں۔ مولا نے ہاتھوں کو پہچانا، ایک مرتبہ سلام کر کے کہا، السلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر علی کا سلام ہو۔ یا رسول اللہ، علی کو جو امانت آپ نے دی تھی آج علی واپس کرنے آیا ہے، لیکن یا رسول اللہ علی میں اتنا حوصلہ نہیں ہے، آپ کی بیٹی آپ کے پاس آئے گی، اپنی بیٹی سے پوچھ لینا امت نے تمہاری بیٹی کے ساتھ۔ الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسع علم الذين ظلموا ايما انقلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، منتقم زہرا، منتقم کربلا، منتقم اسیران کربلا، منتقم خون شہداء، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما، جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو، پاکستان دشمن قوتوں کو، بالخصوص جناب سیدہ کی دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما، مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما۔ بارِ الٰہ، اس بارگاہ کے جتنے بھی خادمین ہیں، اس بارگاہ کو بنانے والے جتنے بھی افراد، اس مسجد کو، مجلس کو برپا کرنے والے جتنے بھی افراد، بارِ الٰہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے اور اس بارگاہ کے جتنے بھی خادمین مرحوم ہو گئے ہیں سب کی مغفرت فرما، حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔